أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. واجبات اسلامی اور محرمات اسلامی کے حوالے سے ہماری یہ 9ویں نشست ہیں. اس میں انشاءاللہ العزیز کچھ ریاکاری کے بارے میں، کچھ محرمات حج و عمرہ کے سلسلے میں اور کچھ دوسرے مسائل ہوں گے، صلہ رحمی کے بارے میں، قطع رحم کے بارے میں، جو اسلامی واجبات ہیں یا محرمات ہیں، وہ انشاءاللہ عرض ہوں گے. عبادت میں ریاکاری حرام ہے، دکھاوا حرام ہے. چاہے وہ واجب عبادت میں ریاکاری کریں یا مستحب عبادت میں، فرق نہیں پڑتا، حرام ہے. ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کو لوگوں کی جلب توجہ کے لیے انجام دے. نماز، روزے، اسی طرح دوسری عبادتیں اس مقصد کے لیے انجام دیں کہ لوگوں کی توجہ مبذول ہو جائے اس کی طرف، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. فرق نہیں پڑتا کہ نیت میں صرف لوگ ہوں یا خدا اور مخلوق دونوں ریاکاری ہیں، یا تمام عبادت لوگوں کے لیے جلب توجہ کے لیے لوگوں کی انجام دیں، یا خدا کی رضا بھی نیت میں ہے، لوگوں کی خوشنودی بھی نیت میں ہے، یہ دونوں، فرق نہیں پڑتا. چاہے اصل عمل میں ریاکاری کریں یا اجزائے عمل میں ریاکاری کریں، جیسے اصل وضو ہی میں ریاکاری کریں یا اس کے اجزاء میں ریاکاری یا کیفیت میں ریاکاری کریں، جس یا وضو ہی کسی کی خوشنودی کے لیے جلب توجہ کے لیے انجام دیں، یہ ایک چیز ہے. کبھی وضو خدا کی خاطر ہیں لیکن وضو انجام دینے کی جو کیفیت ہے، ایک خاص انداز میں وضو کرتے ہیں جلب توجہ کے لیے، یہ ریاکاری ہیں اور حرام. جیسے ہاتھ دھونا، مسح کرنا وغیرہ اجزائے وضو میں، یا تمام نماز میں ریاکاری ہو یا اجزائے نماز میں ریاکاری ہو، پوری نماز غیر خدا کے لیے انجام دیں لوگوں کی جلب توجہ کے لیے، یا اجزائے نماز، رکوع کسی کے لیے، سجود کسی کے لیے، تشہد ایک خاص انداز میں کسی کی جلب توجہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے، یہ ریاکاری، دونوں حرام ہیں. چاہے عبادت کی صفات میں ریاکاری کریں، خود عبادت میں، صفات میں، جیسے مسجد میں نماز پڑھنا، خود نماز خدا کے لیے، مسجد میں آنا کسی اور کی جلب توجہ کے لیے ہیں، کسی اور کی خوشنودی کے لیے، جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ کسی کی خوشنودی کے لیے ہیں، پہلی صف میں بیٹھنا ریاکاری ہے، خود نماز میں ریاکاری نہیں ہے، پہلی صف میں ریاکاری ہے، یہ بھی حرام ہے. خواہ عبادت کے اول سے ہی انسان ریاکاری کی نیت ہو یا درمیان میں ریاکاری کریں، دونوں حرام ہیں. اول انسان خلوص دل کے ساتھ خدا کے لیے نماز شروع کریں، درمیان میں ریاکاری دکھاوا کرنا شروع کر دیں، کسی کی جلب توجہ کے لیے قراءت ٹھیک کرنا، رکوع، سجود، تشہد، سلام انداز، اس طرح سے. ان تمام موارد میں جہاں ریاکاری حرام ہے وہاں عبادت بھی باطل ہے. جب ریاکاری حرام ہے تو عبادت بھی باطل ہے. احرام حج عمرے کے سلسلے میں، حاجی جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھے تو 24 امور حرام ہو جاتے ہیں اس کے لیے، جو پہلے جائز تھے اب حرام ہو جاتے ہیں. 24 کاموں سے پرہیز کرنا پڑے گا اسے محرم کے لیے، یعنی جو جس نے احرام باندھا ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، تو اس حاجی کے لیے 24 امور حرام ہیں. نمبر ایک، عقد دائم یا عقد موقت کا اجرا کرنا حرام ہے. عقد دائم جاری کرے نکاح، یا عقد انقطاعی، عقد موقت جاری کرے، حرام ہے. خواہ عقد اپنے لیے عقد کریں، نکاح کریں، صیغہ متعہ یا کسی اور کے لیے، حرام ہے. حتیٰ کہ کسی عقد میں، کسی نکاح میں گواہ بننا بھی اس کے لیے حرام ہے. ایک میاں بیوی کے درمیان عقد نکاح ہیں اور ہم ایک حاجی احرام حالت احرام میں جائیں، وہاں گواہ بھی نہیں بن سکتا، حرام ہے اس کے لیے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، مردوں کے لیے پاؤں کے اوپر کے حصے کو چھپانے والے جوراب اور جوتوں کا پہننا حرام ہے. کوئی ایسا جوراب پہنے، کوئی ایسا جوتا پہنے جس سے پاؤں کے اوپر والا حصہ چھپ سکے، مکمل طور پر چھپے، وہ حرام ہے. لہذا کوئی ایسا جوتا تیار کر کے پہننا پڑے گا اسے جس سے پاؤں کے اوپر والا حصہ پورے کا پورا نہ چھپے، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ اس کے ظاہر رہے. تیسری چیز، کلمہ یہ لا واللہ یا بلا واللہ کے ساتھ قسم کھانا بھی محرم کے لیے حرام ہے. حالت احرام میں حاجی کے لیے حرام ہے کہ ان دونوں قسم جلالہ کھا لے، قسم نہیں کھا سکتا وہ، خواہ جھوٹی قسم ہو یا سچی قسم، فرق نہیں پڑتا، حرام ہے. چوتھی چیز، مردوں کے لیے اگر محرم مرد ہے تو زیر سایہ چلنا حرام ہے. حالت احرام میں زیر سایہ، چھت کے نیچے، سایہ کے نیچے چلنا حرام ہے. خواہ کجاوا میں ہو یا گاڑی میں ہو یا ہوائی جہاز میں، فرق نہیں پڑتا، زیر سایہ چلنا حرام ہے اس کے لیے، سفر کرنا. پانچویں چیز، خاتون کے لیے لباس وغیرہ کے ذریعے اپنے چہرے کو چھپانا حرام ہے. حالت احرام میں خواتین اپنے چہرے کو نہیں چھپا سکتی. چھٹی چیز، جسم سے خون نکالنا حرام ہے. اگرچہ مسواک کر کے ہی خون کیوں نہ ہو، خون نہیں نکال سکتے ہم، حرام ہے یہ. ساتویں چیز، استمنا حرام ہے. ہم بستری کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے مردانہ پانی خارج ہو جائے، استمنا ہے یہ، حرام ہے، اور عام حالات میں بھی حرام ہے. وحشی حیوانات کا شکار کرنا حرام ہے. جو اہلی نہیں ہے، گھریلو حیوانات کے علاوہ وحشی حیوانات، خواہ دریائی جانور ہوں یا زمینی ہوں یا ہوائی، پرندے ہوں یا زمین پہ رہنے والے دریائی مچھلیاں وغیرہ، جو بھی، حرام ہے. محرم کے لیے عطر لگانا حرام ہے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا وہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے اور حرام ہے. جو کہ عام حالات میں دوسروں کے لیے مستحب ہیں، یہی چیز حالت احرام میں حاجی کے لیے حرام ہے. دسویں چیز، شہوت کی نگاہ سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے حالت احرام میں. کہ اپنی، حتیٰ کہ اس کی طرف چھونا حرام ہے، نگاہ کرنا حرام ہے. قصد اگر شہوت کی نگاہ ہے تو بیوی کو نہیں چھو سکتا وہ، اور نہ ہی شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے. گیارہویں چیز، محرم کے لیے آئینہ دیکھنا حرام ہے، کہ وہ آئینہ نہیں دیکھ سکتا. جب تک حالت حرام میں ہے آئینہ دیکھنا حرام ہے. اب فرق نہیں پڑتا کہ پانی کو آئینہ بنا کے دیکھیں یا کسی اور چیز کو دیکھیں یا اصل شیشے کا آئینہ ہو، فرق نہیں، آئینہ نہ دیکھیں، جائز نہیں ہے. بارہویں چیز، بدن کے بالوں کا زائل کرنا حرام ہے. داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال، سر کے بال، لہذا کنگھی بھی احتیاط سے کریں کہ بال نہ گرے اس کے، کنگھی کریں، لہٰذا جسم کا کوئی بھی بال نہ نکالیں اسے. تیرہویں چیز، جسم پہ تیل ملنا حرام ہے، مالش کرنا حالت احرام میں جائز نہیں ہے. چودھویں چیز، بدن کے جوں اور اس جیسے حیوانات کو ہلاک کرنا یہ بھی حرام ہے. بدن میں اگر جوں وغیرہ ہے، میل کچیل کی وجہ سے کچھ ایسے حشرات ہیں، تو ہم انہیں اذیت نہیں دے سکتے، حالت احرام میں انہیں ہلاک کرنا حرام ہے. خاتون کے لیے زینت کرنا حرام ہے، حالت احرام میں وہ زینت نہیں کر سکتی. عام چیزیں جو وہ ہار سے لے کر باقی جو آرائش کے ساز و سامان ہیں زینت کے، انہیں استعمال نہیں کر سکتی. مردوں کے لیے لباس وغیرہ کے ذریعے اپنے سر کو چھپانا حرام ہے، حالت احرام میں سر نہیں چھپا سکتا، نیند میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سونا چاہیں وہ اوپر چادر، سر کے اوپر چادر ڈال کے نہیں سو سکتا، سر اس کا نکلا ہوا ہونا چاہیے. سترویں چیز، سیاہ سرما آنکھوں میں ڈالنا حرام ہے، جائز نہیں ہے حاجی کے لیے. اٹھارہویں چیز، زینت کے لیے انگوٹھی پہننا بھی حاجی کے لیے حرام ہے. حالت احرام میں ایک تو مستحب انگوٹھی ہیں، ثواب کے لیے پہنتے ہیں، کچھ لوگ زینت کے لیے پہنتے ہیں، حالت احرام میں حرام ہے. انیسویں چیز، جھوٹ بولنا، گالی دینا، فخر کرنا، حالت احرام میں حرام ہے. بعض چیزیں تو عام حالات میں بھی حرام، بعض چیزیں احرام میں حرام ہیں. بیسویں چیز، حالت احرام میں مسلح رہنا، اپنے ساتھ ہتھیار رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اپنے ساتھ ٹٹی رکھیں، تلوار رکھیں، چاقو رکھیں، ہتھیار جسے کہا جا سکے رکھنا حرام ہے. دانت نکالنا، خواہ خون نکلے یا نہ نکلے، حالت احرام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حالت احرام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ سلے ہوئے کپڑے پہنے. تیسویں چیز، حرم کے گاز اور درختوں کا اکھاڑنا، حرم کے گاز اور درختوں کا اکھاڑنا حرام ہے ان کے لیے. حرم میں اگر گاز وغیرہ اگے ہیں تو وہاں نہیں اکھاڑ سکتے. ہاتھ پیروں کے پورے یا کچھ ناخنوں کا کاٹنا حرام ہے. ان امور کو محرمات احرام کہتے ہیں. یہ 24 امور ہیں جنہیں حالت احرام میں حاجی کے لیے انجام دینا جائز نہیں ہے. ایک دو مسئلے اعتکاف کے بارے میں ہیں. اعتکاف میں ہر تیسرا دن واجب ہے کہ اسے پورا کرے. ہر تیسرے دن اعتکاف کو باطل کرنا حرام ہے. دو دن گزرنے کے بعد جب آپ دو دن اعتکاف میں بیٹھیں، تیسرے دن کی صبح سے شب روز چہارم تک 5 دن گزارنے کے بعد، چھٹے دن کی صبح سے شب روز ہفتم تک، 8 دن گزارنے کے بعد 90 دن کی صبح سے شب روز دہم تک، اسی طرح ہر تیسرا دن اعتکاف کا پورا کرنا واجب ہے اور باطل کرنا حرام ہے. دو دن اعتکاف کے مکمل کیے، تیسرا دن خود بخود واجب ہے. 5 دن اعتکاف کے پورے کیے، چھٹا دن واجب ہو جاتا ہے. 8 دن اگر پورے کیے، 9 دن واجب ہو جاتا ہے کہ پورا کریں. اگر گناہ میں آلودہ ہونے کا خوف ہو اور شادی کر سکتا ہو تو غیر شادی شدہ مرد یا خاتون جو بھی ہو، ان کے لیے شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے. گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف اگر ہیں، مختلف قسم کے گناہ اسی سلسلے میں، تصویریں دیکھنے سے لے کر، فلمیں دیکھنے سے لے کر، شادی نہ کرنے سے انہیں مختلف تصویریں دیکھنی ہوتی ہے، شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نامحرم کی طرف نگاہ جاتی ہیں، یا اس طرح سے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، چاہے مرد ہو یا خاتون، ان کے لیے شادی کرنا واجب ہے. اپنے ناموس، اولاد اور رشتہ داروں کا ہر خطرے کے مقابلے میں دفاع کرنا واجب ہے. ناموس کا دفاع، اولاد کا دفاع، رشتہ داروں کا دفاع، اگر انہیں ان کے لیے خطرہ تحدید کریں، خطرہ درپیش ہو تو دفاع کرنا واجب ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں، یہاں تک کہ اپنے قتل کا سبب نہ بنیں، اس حد تک دفاع کریں کہ خود قتل ہونے کا خطرہ نہ ہو. اگر اپنے قتل ہونے کا سبب بن جاتا ہو، دفاع اس حد تک سخت ہو کہ ممکن ہے کہ خود قتل ہو جائیں، تو اس صورت میں کبھی دفاع جائز ہے، کبھی واجب ہے، کبھی حرام، وہ حالات کے مطابق ہیں. کچھ بعض چیزیں ہیں جن کا دفاع کرنا واجب ہو جائے گا، بعض چیزیں پھر ایسی حالت جب انسان کی جان جا رہی ہے دفاع پھر جائز ہوگا، بعض اوقات حرام ہو جائے گا. یہ پھر اختلافی مسئلہ ہے. صلہ رحم کے بارے میں، صلہ رحم واجب ہے، یعنی صلہ رحم سے مراد یعنی تمام عرفی آداب معاشرے میں جو آداب ہیں جن کا ترک کرنا قطع رحم حساب ہوتا ہے، جیسے سلام کرنا، بات کرنا، خط و کتابت، یہاں صلہ رحمی یہی ہے کہ رشتہ داروں سے اسی طرح سے ٹیلی فون کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سلام و دعا کرتے ہیں، احوال پرسی ہوتی ہے، یہ چیزیں صلہ رحم حساب ہوتی ہیں. انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو معاشرے میں قطع رحم حساب ہوتی ہے. یہ تمام عرفی آداب و رسوم ہیں صلہ رحمی کے سلسلے میں، اسی طرح لہٰذا یہ چیزیں واجب ہیں، اس طرح صلہ رحمی واجب ہیں. اگر انہیں چھوڑ دیں پھر قطع رحم میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اسی طرح ان سب میں والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا واجب ہے، یہی جو عرفان صلہ رحم حساب ہوتے ہیں، والدین کی خدمت کرنا، ان کے پاس جانا، بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کا کہنا مانا، جو بھی معاشرے میں مرسوم ہیں صلہ رحم کے سلسلے میں، یہ چیزیں والدین کے لیے بطریق اولا ضروری ہیں کہ انجام دیں، سلام کریں، بات چیت کریں، خط و کتابت وغیرہ، ٹیلی فون وغیرہ کریں، اور اسی طرح باقی جتنے بھی رسوم ہیں. اسی طرح تمام باقی رشتہ داروں کے بارے میں بھی ان کے مراتب کے حساب سے حسن معاشرت رکھنا، حسن سلوک رکھنا واجب ہیں. جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے بد سلوکی کریں، ان رفتار کو ترک کر دیں، سلام کرنا چھوڑ دیں، ٹیلی فون کرنا، بات چیت کرنا، خط و کتابت کرنا، آنا جانا، رفتار وغیرہ بند کریں، یہ قطع رحم حساب ہوتے ہیں، حرام ہیں. یہ حسن معاشرت والدین اور اولاد میں انفاق کے علاوہ واجب ہے، اولاد اور والدین کے لیے انفاق بھی واجب ہے. اگر والدین اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے یا نہیں کما سکتے، اولاد پھر ان کے سرپرست ہیں، تو اولاد کے اوپر واجب ہے کہ والدین ان کے واجب النفقہ ہے، اولاد انہیں نفقہ دیں. صلہ رحم اس کے علاوہ چیزیں ہیں، پھر ان کے پاس بیٹھنا، سلام کرنا، احترام سے گفتگو کرنا وغیرہ وغیرہ والدین کے سلسلے میں اور اولاد کے سلسلے میں ضروری ہیں. یہ حسن معاشرت الگ سے واجب ہیں، انفاق اولاد اور والدین بھی انفاق کرنا الگ سے واجب ہیں. حقوق والدین حرام ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ والدین کو آزار و اذیت پہنچانا حرام ہے، کسی قسم کی بھی تکلیف. اسی طرح ان کی خواہشات کی مخالفت کرنا حرام ہے. کون سی مخالفت؟ جب مخالفت ان کی قلبی ناراحتی اور ان کی اذیت و آزار کا موجب بنے تو ان کی مخالفت نہ کریں. والدین تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد باجماعت نماز ادا کرے، والدین تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے بچے مثال کے طور نماز تہجد پڑھیں، ان کے والدین صبح وقتی اٹھیں، صبح کی نماز جلدی سے پڑھیں، مثال کے طور پر والد تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے بچے بیٹے پڑھیں، تقاضا کرتے ہیں. اگر اولاد نہ پڑھیں والدین ناراحت ہو جاتے ہیں، تکلیف کا باعث ہے. ایک لڑکا نہیں پڑھتا پھر وہ آقے والدین حساب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے نہ پڑھنے سے، اس کے صبح وقتی نہ اٹھنے سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی اچھی تربیت نہ ہونے سے والدین کو اذیت و آزار، قلبی ناراحتی کا سبب بن جاتے ہیں. تو ان کی خواہشات کی مخالفت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اب اس طرح ہزاروں امور ہو سکتے ہیں، صرف والدین کے قلبی ناراحتی کی خاطر انجام دیں. اگر والد تقاضا کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز بجا لائیں اور اولاد بجا نہ رہیں، اور والدین کی نافرمانی کرنے، انہیں ناراحت، یہ ناراحت اذیت و آزار ہو جاتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، حرام ہے اولاد کے لیے کہ وہ جماعت میں شرکت نہ کریں. پھر واجب ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ وہ آئیں جماعت میں نماز پڑھیں. صبح اٹھنا پھر والدین کی خاطر واجب ہو جاتا ہے اولاد کے لیے کہ صبح اٹھیں، کیونکہ اگر وہ دیر سے اٹھیں پھر والدین ناراحت ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد دیر سے نماز کیوں پڑھے. اس طرح بہت ساری چیزیں، مگر یہ کہ والدین کسی غیر شرعی کام کی خواہش کریں. اس صورت میں ان کے اطاعت واجب نہیں ہے. والدین اگر تقاضا کریں کہ ان کی اولاد مثال کے طور پر صبح دیر سے اٹھیں، مثال کے طور پر غیر شرعی کام انجام دیں کوئی بھی، ان میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے، حرام ہے. قطع رحم کے بارے میں، صلہ رحم واجب ہیں لہذا قطع رحم حرام ہے، یعنی بغیر کسی جہت کے، بغیر کسی وجہ کے اپنے رشتہ داروں سے کٹ جانا حرام ہے. تعلقات ختم کریں جائز نہیں ہے. مثلا اپنے والدین، اجداد، اولاد، پوتوں، نواسوں پر انفاق بند کریں بغیر جہت، کوئی وجہ نہیں ہے، کہتے ہیں آج کے بعد ہم آپ کو راشن نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، حرام ہے. چونکہ یہ واجب نفقہ ہے، ان کے نفقے آپ کے اوپر واجب ہیں، چونکہ یہ خود اپنا نفقہ پیدا نہیں کر سکتے، تو جب آپ کے اوپر واجب ہیں، چاہے آپ کے پوتے ہوں یا نواسے یا آپ کے نانا نانی دادا دادی جو بھی آپ کے اولاد، تو بے جہت نفقہ نہیں روک سکتے، جبکہ وہ لوگ فقیر ہوں اور انسان ان کی نظارت پہ قادر ہو، آپ میں یہ قدرت موجود ہے کہ آپ ان کی سرپرستی کریں، ان کا نان و نفقہ انہیں دیں، اور یہ خود فقیر ہیں، کچھ نہیں رکھتے، اس صورت میں واجب ہے کہ انہیں نان و نفقہ دیں، اور نہ دینا پھر حرام ہے. پدری یا مادری رشتہ داروں سے معمول کے روابط قطع کرنا بھی حرام ہے. پدری رشتہ دار یا مادری رشتہ دار، کچھ رشتہ دار باپ کی طرف سے ہیں، کچھ رشتہ دار ماں کی طرف سے ہیں، معمول کے روابط یعنی سلام و دعا، آنا جانا وغیرہ، یہ چیزیں، کبھی دعوتوں میں بلانا، کبھی وہ اگر دعوت کریں تو آپ کا جانا، حاضری دینا، یہ چیزیں معمول کے روابط ہیں، انہیں قطع کرنا حرام ہے. باپ اور جد پدری یعنی دادا، ان پر واجب ہے کہ اپنی غیر بالغ اور غیر عاقل اولاد کی سرپرستی کریں. اگر باپ ہیں اور اس کا بیٹا ہیں غیر بالغ ہیں یا غیر عاقل ہیں، ان کی سرپرستی باپ کے اوپر آ جائے، باپ نہیں ہے، جد پدری ہیں، باپ کا باپ، دادا اگر موجود ہیں ان کا، ان کے اوپر واجب ہے ان کی سرپرستی کریں، سرپرستی نان و نفقہ وغیرہ باقی جو لوازمات زندگی ہیں مہیا کریں. اگرچہ وہ اولاد بڑے ہو چکے ہوں لیکن بے عقل ہیں، صفی ہیں، کم عقل ہیں، بچپنے سے ہی فاقد العقل ہیں، یا ان کی سرپرستی پدر باپ پہ اور جد پدری پہ واجب ہیں. اسی طرح اپنی اولاد کی پیدائش سے بالغ و عاقل ہونے تک، جب تک اولاد بالغ ہو جائیں، 16ویں سال میں داخل ہو جائیں لڑکے، 10ویں سال میں داخل ہو جائیں لڑکیاں، اور جب تک وہ عقل مند ہو جائیں، صاحب عقل، صاحب شعور، ان کے اس وقت تک ان کے اموال کی سرپرستی بھی باپ اور جد پدری یعنی دادا پہ واجب ہیں. آپ کا ایک بیٹا ہے مثال کے طور پر، یا نابالغ ہیں اور ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے بینک بیلنس وغیرہ ہیں، یا غیر عاقل اولاد ہیں، فاقد العقل اولاد ہیں، ان کے جائیداد وغیرہ، اموال وغیرہ، میراث وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی سرپرستی باپ پہ واجب ہیں یا جد پدری پہ واجب ہیں، دادا پہ واجب ہیں. اسی طرح اولاد کی جسمانی تربیت، تعلیم، تعدیب اور مخارج زندگی بھی جس طرح شرع اسلام میں مقرر ہے، باپ اور دادا پہ واجب ہیں. ہم ان کی جسمانی تربیت کریں تاکہ جسم ان کا کمزور بیمار نہ ہو جائے، اور اسی طرح تعلیم و تعلم بھی جو شریعت کے مطابق انہیں اسلامی اصول و فروع سکھانا، آداب سکھانا وغیرہ وغیرہ، یہ باپ پہ واجب ہیں اور جد پدری پہ واجب ہیں، دادے پہ واجب ہیں. اولاد کا قتل کرنا حرام ہے، کسی بھی وجہ سے ہو حرام ہے، خواہ وجہ کچھ بھی ہو قتل حرام ہے، خواہ اس وجہ سے ہو کہ اس کی ضروریات ہم پوری نہیں کر سکتے، اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، یا ہم اس کی تربیت نہیں کر سکتے لہذا اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، یا وہ صاحب فرزند کے لیے باعث ننگ و عار ہیں، اولاد کو قتل نہیں کر سکتے. ایک لڑکا مثال کے طور چور ہیں، چوری کرتا ہے، ایک لڑکا مثلا بدتمیز ہیں، بے تربیت ہیں، ہم قتل نہیں کر سکتے انہیں، چونکہ یہ ہمارے لیے باعث ننگ ہے، باعث شرم ہے کہ ایسے بچے ہوں، لہذا قتل حرام ہے. اگرچہ فرزند ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو، اس کا قتل جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کے قتل اور کسی دوسرے مسلمان کے قتل میں کوئی فرق نہیں ہے. ولد الزنا کے قتل میں ایک مسلمان بچہ ہے، ولد الزنا ہے، دوسرے مسلمان، ان دونوں کے قتل میں کوئی فرق نہیں ہے. باپ دادا اگر فوت ہو جائیں تو ان کی غیر بالغ غیر عاقل اولاد اور ان کے اموال کی سرپرستی باپ دادا کے وصی پر واجب ہے. باپ نے، دادا نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہو، ان کا سرپرست بنایا ہو، اسے وصیت کی ہو، اس کے اوپر واجب، اس نے اگر وصیت قبول کی ہے، وصی کے اوپر واجب ہے کہ ان غیر بالغ غیر عاقل اولاد اور ان کے اموال کی سرپرستی کریں. اگر باپ یا دادا نے کسی کو ان امور کے بارے میں وصیت کی ہو تو وصی کے اوپر واجب ہیں. اگر باپ دادا اور وصی موجود نہ ہوں، باپ بھی موجود نہیں ہے، دادا بھی موجود نہیں ہے، کسی کو وصیت بھی نہیں کی، کوئی وصی نہیں ہے، اور ولی امر مسلمین تک دسترسی نہ ہو، ولی امر مسلمین تک ہم نہیں رابطہ نہیں کر سکتے، یتیموں اور پاگل افراد کی سرپرستی کرنا اور ان کے اموال کو خود ان کی زندگی کے اخراجات خرچ کرنا ہر مؤمن عادل پر واجب ہے. ان تین صورتوں میں، ان صورتوں میں، جب باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، وصی بھی نہ ہو، ولی امر مسلمین تک دسترسی بھی نہ ہو، ان صورتوں میں، اس صورت میں جب کہ یہ کچھ بھی نہ ہو، ہر مؤمن عادل پہ واجب ہیں کہ ان کی سرپرستی کریں. ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے. ایک شخص اگر شہید ہو جائیں، اس کے بچے بے سرپرست ہو جائیں، اگر وہ نابالغ ہیں یا غیر عاقل ہیں، ان کا کوئی وصی نہیں ہے، اگر باپ نہیں، دادا نہیں ہے، ولی امر مسلمین تک دسترسی نہیں ہے کہ وہ آ کر ان کی سرپرستی کریں یا انہیں اپنی کفالت میں لے لیں، ہر مؤمن عادل پھر مسئول ہیں، ان کی سرپرستی کرنا پڑے گا، انہیں واجب ہیں. یہ معاشرے میں اس حد تک ہیں کہ بہت سارے شہداء ایسے ہیں جن کے بچے نابالغ ہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ان کی سرپرستی پھر واجب ہے، ہر مومن عادل پہ واجب ہیں. اگر مومن عادل نہ ہو، مومن عادل نہیں ہے، باقی سب غیر عادل مومنین ہیں، تو پھر باقی تمام مومنین پہ واجب ہے کہ ان کی سرپرستی کریں. اول باپ پہ واجب ہے، دادے پہ واجب ہیں، پھر ان کے وصی پہ واجب ہیں، پھر ولی امر مسلمین پہ واجب ہیں، اس کے بعد مومنین عادل پہ واجب ہیں. مومن عادل بھی اگر نہ ہو تو پھر تمام مومنین پہ واجب ہیں کہ ان کی سرپرستی کریں. لڑکا اور لڑکی کی شادی ان کے لیے ضروری ہو چکی ہو، لڑکا بھی بالغ ہے، لڑکی بھی بالغ ہو چکی ہے، شادی کرنا ان کے لیے ضروری ہے، شادی نہ کرنے سے وہ معرض گناہ میں واقع ہو جاتے ہیں، خطرہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. والدین ہوش کے ناخن نہیں لیتے. اگر آپ سے عرض کروں کہ دو دن پہلے کسی نوجوان نے کہا کہ ہم استمنا پہ مجبور ہیں، زنا نہیں کر سکتے، استمنا کرتے ہیں، اور والدین ابھی تک ان کو بچہ سمجھتا ہے، شادی نہیں کرتے، اس طرح کے مسائل بہت ہیں، والدین توجہ دیں. شادی نہ کرنے سے معرض گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں میں، لیکن شادی اور شادی کی اشد ضرورت ہے، اور وہ لوگ خود شادی کے مقدمات فراہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ برسر روزگار نہیں ہے، گھر میں اختیار نہیں، اس کے ہاتھ میں جائیداد نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ وہ خود اقدام نہیں کر سکتے. اور باپ دادا کے ان کی شادی کے مقدمات فراہم کرنا ممکن ہو تو ان باپ دادا پہ واجب ہے کہ ان کی شادی کے مقدمات فراہم کریں، پیسے جمع کرنا ہے، رشتہ ڈھونڈنا ہے، جو بھی مقدمات ہیں فراہم کرنا واجب ہیں، فراہم کریں. اگر ماں باپ اولاد، ماں اور باپ والدین اولاد کے واجب النفقہ ہوں، والدین کمزور ہو چکے ہیں، نہیں کماتے، فقیر ہو چکے ہیں، اولاد کما لیتی ہیں، اب والدین واجب النفقہ ہیں اولاد کے، اب ان والدین، والد ہیں یا والدہ ہیں، والدہ مثال کے طور پر بیوہ ہو چکی ہیں، یا والد مثال کے طور پر جو ہیں ان کی بیوی مر چکی ہیں اس کے پاس، ان کے لیے شادی کی ضرورت ہے، مثال کے والد کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہے، والدہ کے لیے بھی شادی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خود فقیر ہے، والدہ بیوہ ہو چکی، شادی کی ضرورت ہے، وہ اپنی شادی کے مقدمات فراہم نہیں کر سکتے، والدہ خود اپنی شادی کسی سے نہیں کر سکتی، والد خود اپنی شادی نہیں کر سکتا، اولاد کے لیے ممکن ہو کہ ان کے لیے شادی کے مقدمات فراہم کریں، بیوہ ماں کی شادی یا باپ کے لیے شادی کی ضرورت ہے اس کی شادی اولاد اگر کر سکتی ہیں، مقدمات فراہم کر سکتے ہیں، تو مذکورہ شرائط کے ساتھ اولاد پر واجب ہے کہ وہ ماں یا باپ کی شادی کے لیے مقدمات فراہم کریں. معاشرے پھر معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ماں شادی کریں، باپ شادی کریں، شرعاً واجب ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ باپ بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، ممکن ہے کہ وہ ماں گناہ میں مبتلا ہو جائیں. اگر کسی نابالغ لڑکی کا ولی شرعی اس لڑکی کی مصلحت ملزمہ کے اقتضا کے تحت کسی مرد سے اس کا عقد جاری کر دے، لڑکی نابالغ ہے لیکن اس کا جو شرعی ولی ہے، سرپرست باپ ہیں، دادا ہیں، مصلحت کے تحت اسی لڑکی کے مصلحت میں ہیں، ضروری ہو جائے کہ کسی کے ساتھ اس کا عقد کیا جائے کسی مرد سے، اور اتفاقاً اس کا شوہر اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس سے ہم بستری کرے، نابالغ لڑکی سے، نابالغ بیوی سے، اور اس ہم بستری کے نتیجے میں، کیونکہ وہ چھوٹی ہے، نتیجے میں اس کا مجرائے بول و حیض یا مجرائے حیض و غائط ایک ہو جائے، تو کہا جاتا ہے کہ اس نے لڑکی کا افوا کیا ہے. جب ایسا ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے، وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اور ساری عمر پھر اس کا واجب النفقہ ہے، اس کے تمام اخراجات پورے بھی کریں اور پھر اس کے لیے حرام ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاریں، اس کے ساتھ پھر بیوی کا وہ ازدواجی زندگی تعلقات قائم نہیں کر سکتے. اس کے کچھ اور مسائل ہیں، انشاءاللہ بعد میں عرض ہوں گے، آج اتنا ہی کافی ہیں. خداوند قدوس سے ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمیں محرمات اسلامی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.